मोबाइल आप लोग बंद कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर कोई कॉल बहुत ज़रूरी हो तो आप सुने, वरना न सुने, क्योंकि कुरान अगर पढ़ा जा रहा हो और बार बार आदमी आ जाए बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाए।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ اور صحابہ کرام کا طرز عمل۔ اس موضوع کے دو حصے ہیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا ہے صحابہ کا طرز عمل، اور اس کو میں نے پانچ عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم کیا ہے اس کی وضاحت کی جائے گی، انفاق کی قبولیت کی شرائط بیان کی جائیں گی، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے قرآن و سنت میں جو ترغیب اور تاکید کی گئی ہے اس کا ذکر ہوگا، اور انفاق نہ کرنے والوں کی جو مذمت اور سزا ہے اس کا ذکر ہوگا، اور پھر صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا انفاق کے حوالے سے، جب اللہ رسول کا حکم ہوتا تھا تو ان کے طرز عمل میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے اور سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم، انفاق کا جو لفظ ہے یہ نفقہ سے بنا ہے، اور نفقہ یا نفق کے معنی خرچ ہو جانا، لگ جانا، کھپ جانا، اسی سے جو لفظ نفق بنتا ہے اس کے معنی سرنگ کے ہیں، یعنی جس کے بل کے دو سوراخ ہوں، ایک طرف سے آدمی داخل ہو دوسری طرف سے نکل جائے، تو سرنگ کو بھی نفق کہتے ہیں۔ یہ لفظ نفقہ جو ہے اسی سے نفاق بھی بنتا ہے اور اسی سے انفاق بھی بنتا ہے، اور نفاق آپ جانتے ہیں کہ دل کا وہ مرض ہے جو ایمان کی ضد ہے اور جس کے نتیجے میں انسان جہنم کی نچلی تہہ میں پہنچ جاتا ہے۔ انفاق دراصل نفاق کا علاج ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ نفاق انسان کے دل میں مال کی محبت کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے، تو جب آدمی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا گویا کہ اس مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، اور اس کے ذریعے سے نفاق کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ صرف ایک الف کا فرق ہے کہ نفاق سے پہلے اگر آپ الف لگا دیں تو وہ انفاق بن جاتا ہے، لیکن یہ الف اگر لکھنے سے انفاق بن جائے تو عملی طور پر اس الف کا اضافہ زندگی میں خاصا دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا لفظی اور لغوی مفہوم ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگا دی جائے، کھپا دی جائے اور ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا انفاق ہو گیا ہے۔ اب اس انفاق کے ساتھ جب فی سبیل اللہ کا لفظ لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انفاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں ہو رہا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس انفاق کے لیے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، قبولیت کی چار شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انفاق پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور یہ اخلاص کی شرط، اخلاص نیت، یہ ہر عمل کے لیے لازمی اور ضروری شرط ہے۔ کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، مخلصین لہ الدین و حنفاء۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کریں، یعنی اس عبادت کے اندر جو کسی بھی نوعیت کی ہو اس کے اندر کسی طرح کی بھی ریاکاری، شرک، دکھلاوا، شہرت، کوئی اور مقصد جو ہے وہ پیش نظر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ دوسری شرط ہے اللہ اور رسول کے پسندیدہ کاموں میں مال خرچ کرنا اگر اللہ اور رسول کی نافرمانیوں میں مال خرچ کیا جائے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے، اس پہ کسی اجر اور جزا کی امید نہیں بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوگا۔ تیسری شرط ہے حلال پاکیزہ اور عمدہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور چوتھی شرط ہے احسان نہ جتلانا اور ایزا نہ دینا، یعنی جہاں مال خرچ کیا جائے وہاں کسی قسم کا احسان نہ جتلایا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا مقصود ہو اور نہ کسی کو مال دے کر پھر اسے کسی قسم کی ایزا اور تکلیف دی جائے، اس سے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ اور رسول نے انفاق کے لیے جو تاکید کی ہے یا جو ترغیب اس کے لیے دی گئی ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز کے بارے میں ملتی ہے، اور نماز کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انفاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے کہ جس دانے سے سات بالیاں نکلیں اور اہل باری کے اندر سو دانہ ہو، گویا کہ ایک کا کتنا 700 گنا ہو گیا، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا اور وسعت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو قاعدہ بیان کیا ہے اس کی روح سے گویا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے۔ اور یہی بات حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا الی 700 ضعف، ابن آدم کا ہر نیک عمل جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھتی ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ عام نیکی کے لیے جو قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب 700 گنا تک۔ وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرو جس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلافت اور نیابت عطا کی ہے۔ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، مستخلف بنایا ہے تمہیں، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ مال اصلاً اور حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے جو خزانے ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور خلیفہ اور نائب مالک نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود وقت کے لیے یہ مال ہمارے پاس بطور امانت رکھا ہے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو مستحقین پر، ضرورت مندوں پر، سائل اور محروم پر، اللہ کے دین پر خرچ کر ڈالو۔ اور دوسرا مستخلف کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ نسل در نسل چلتا آیا ہے، کل یہ کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے اور کل تمہارے پاس نہیں، کسی اور کے پاس چلا جائے گا، یعنی ہم اس کے اصل مالک نہیں ہیں۔ یہ مال پچھلے لوگوں کے پاس تھا، ان سے ہمارے پاس آیا، پھر ہمارے بعد والوں کے پاس چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ محدود وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے دیا ہے، اور اس امتحان میں انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں اس مال کو خرچ کرتا رہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے عموماً قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کے معاملے میں یہ ارشاد فرمایا، جیسا سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہاں سورہ فاطر کی یہ آیت ہے، اس میں بھی ارشاد فرمایا وانفقوا مما رزقناہم، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو کچھ میں صرف مال ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال کے علاوہ جسم و جان کی صلاحیتیں دی ہیں، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، عقل اور فہم دی ہے، علم دیا ہے، وسائل عطا کیے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان میں سے جس چیز کی بھی ہم جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے استعمال کر سکیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو, تو گویا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو فرمایا کہ پھر ان فقو مما رزقناہم, جو کچھ انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, کیسے؟ سرم و اعلانیاتن, کبھی تو چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور کبھی اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں, چونکہ کبھی اس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ آدمی اعلانیہ طور پر خرچ کرے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو. یرجون تجارت لن تبور, اس طریقے سے اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں, ایسا فائدہ ان کو ملے گا کہ اس تجارت کے اندر کسی خسارے کی کوئی جو ہے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. دنیا نے آدمی جہاں کہیں بھی مال لگاتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, اسے کوئی نہ کوئی خدشہ ضرور لاحق ہوتا ہے, آدمی فکر مند ہوتا ہے یوں نقصان نہ ہو جائے, یوں مال تباہ نہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اس کے لیے کوئی کسی قسم کا خطرہ اور خدشہ جو ہے وہ نہیں ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا, جو لوگ دن اور رات کے اوقات میں ظاہر کر کے بھی اور پوشیدہ بھی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فلاحم اجرهم عند ربهم, ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر و ثواب ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرے گا انسان تو اس کو غم بھی اٹھانے پڑیں گے اور خوف بھی اس کے لیے جو ہے وہ ہوگا, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو ہیں نہ ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اپنی آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اس وقت تک جب تک انسانوں سے ان کا حساب لیا جاتا. آپ جانتے ہیں کہ میدان حشر میں انسانوں کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی. اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے تا وقتے کہ لوگوں کا حساب جو ہے وہ مکمل کر لیا جاتا. تو ہمیں اس بات کا ضرور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں تو ہم اس بات کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی نہ کوئی سایہ ہونا چاہیے, مکان ہو اس کی بہترین مضبوط چھت ہو, گاڑی ہو تو اس کے اندر ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو, ہم گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میدان محشر کی گرمی سے بچانے کے لیے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کتنا کچھ آگے بھیجتے ہیں تاکہ وہاں میدان محشر میں بھی ہم اپنے صدقے کے سائے میں جو ہے وہ پناہ لے سکیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, والکاظمین الغیظ, اور غیظ و غضب پہ غصے پہ قابو پا لیتے ہیں, والعافین عن الناس, اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, یہ محسنین ہیں, احسان کرنے والے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. تو فرمایا کہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. یعنی خوشحالی میں تو آدمی خرچ کرتا ہی ہے, لیکن تنگ دستی میں بھی بعض اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں اللہ کے دین کا کوئی تقاضا ہوتا ہے یا کسی کی ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں انسان کو جو ہے اگر وہ خرچ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب اور زیادہ ملتا ہے. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یعنی جو لوگ اپنی ذات پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, انشاءاللہ اس کی مثالیں آگے آئیں گی. ایمان اور انفاق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایمان حقیقی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سورہ حجرات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا, ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان حقیقی کیا ہے, شاید فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر کبھی کسی تردد اور شک میں نہ پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اولئک ہم الصادقون, یہ سچے مومن ہیں. ایمان کے دعوے دار تو دنیا کے اندر بہت ہیں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین, بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وما ہم بمومنین, لیکن اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہیں. تو حقیقی مومن کون لوگ ہیں؟ جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے اندر اپنے مال اور جان لگاتے اور کھپاتے ہیں, اولئک ہم الصادقون, یہ سچے مومن ہیں. ہمیں بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ایمان کا جو تقاضا اللہ کی کتاب ہم سے کر رہی ہے, ہم کس حد تک اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں. ایک اور جگہ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی حقیقت میں مومن ہیں. حقیقی مومن یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور بخل دو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی مومن بخیل نہیں ہو سکتا, جس کے دل میں ایمان ہوگا اس دل میں بخل نہیں ہوگا, بخل اور ایمان دو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، غنی ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، ان کی کس قدر مذمت کی گئی ہے اور ان کی کیا سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے سونا چاندی جمع کر رکھا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا ان کے لیے بشارت ہے. کس چیز کی؟ عذاب علیم کی، دردناک عذاب ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، جن کے پاس خزانے تو ہیں لیکن اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یوم یحمی علیہ فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے یہی خزانے، یہی مال و اسباب جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے، اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا. وَفَتُقُوا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبَهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، ہذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے تمہارا خزانہ جو اپنے لیے تم نے جمع کیا تھا، پس چکھو اب اس کا مزہ. اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک نہایت ہی خوفناک زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ، جو کم سے کم اللہ کا اور اللہ کے دین کا حق ہے، وہ بھی ادا نہیں کرتے، ان کی یہ کتنی سنگین سزا ہے جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کی گئی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے جو مالدار ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے. کامیاب صرف وہی ہوگا جو اپنی دولت لٹائے، سامنے والوں کو دے، پیچھے والوں کو دے اور بائیں جانب والوں کو دے. ایسے مالدار خرچ کرنے والے تو بہت ہی کم ہیں. یعنی مال اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دیتا ہے تو ان میں سے کامیاب وہی لوگ ہیں جو اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی ایک بڑا خوفناک منظر پیش کیا گیا. ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، ان کے پاس ان کی ضرورت سے زائد مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ اگر اس کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے. یعنی بخیلی اور کنجوسی سے انہوں نے مال بچا کر رکھا ہوا ہے، یہ ان کے لیے فائدے مند ہے. فرمایا نہیں، بل ہو شر لہم، اس کے اندر ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال توک بنا کر ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ کا توک ہوگا اور یہ مال ان کے گلے میں اس طریقے سے ڈال دیا جائے گا. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے، ہمیں مال دے اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور پھر جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس مال کی محبت کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے بھی اللہ نے بڑی سنگین سزا بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، بلکہ پختہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، مال دے گا، دولت دے گا، دنیا کے خزانے دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازماً اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، خرچ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم بھی صالحین میں شامل ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ انہیں اپنے فضل سے نوازتا ہے، دیتا ہے، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، تو پھر اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی مطالبہ آتا ہے مال خرچ کرنے کا تو وہ بخل کرتے ہیں. ارشاد فرمایا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کا مرض ڈال دیا ہے، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی. یعنی ان کو منافق بنا دیا جاتا ہے. جو لوگ اس طریقے سے اللہ سے عہد کرنے کے باوجود اپنے مال کو پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کے اسباب یہ بیان فرمائے، بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے تو ہم خرچ کریں گے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہوتا ہے، پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بدعیدی اور جھوٹ اور مال کی محبت، یہ وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے اندر جو ہے وہ منافقت پیدا ہوتی ہے اور نفاق جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور اس کا علاج اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم عہد کریں تو اس کا پورا کریں، خواہ کسی بندے سے ہو، خواہ اللہ سے ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، اور مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے دین کی ضرورتوں کے اوپر ہمیشہ خرچ کرتے رہیں. مسلم کی روایت ہے شخ سے بچو، شخ کنجوسی کو کہتے ہیں، بخل کو کہتے ہیں، اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا، اس نے ان لوگوں کو خون خرابے کے لیے آمادہ کیا اور انہوں نے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، سود خوریاں کرتے ہیں، آرام خوریاں کرتے ہیں، رشوتیں بٹورتے ہیں، وہ دل کے بخل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، مال کی محبت ان کے اندر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حرص اور حوث ہے جو ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی حدود کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب لوگ صبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ ان میں سے یہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، مال کو روک کر رکھتا ہے، اس کے مال کو تلف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر آدمی خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تو دو پہلو ہمارے سامنے آئے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اگر خرچ نہیں کریں گے تو اس کی کس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب اور سخت سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کم از کم اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ ہے وہ بھی اگر ادا نہیں کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے ثواب ہی حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے، اللہ کے دین کا حق ہے، یہ نہیں کہ اگر ہم مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں تو ہم صرف زکوٰۃ پر ہی اکتفا کریں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کے اوپر بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں صحابہ کرام کا اسوہ اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، اس سے پہلے ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اگر اس کا جائزہ لیں، اس کو دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال کیا تھا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ آپ نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف اپنا آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ اپنا سارا مال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اتنا مال تھا کہ ان کا سامان تجارت، ان کا مال کا قافلہ، جب تجارتی قافلہ نکلتا تھا مکے سے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف باقی تاجروں کا قافلہ ہوتا تھا اور ایک طرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت ہوتا تھا۔ اس قدر مالدار عورت تھی وہ، انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا اور خرچ کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو، مجھے پسند نہیں کہ تین دن کے بعد اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بچا رہے سوائے اس کے جو میں نے کسی قرض خواہ کے لیے بچا کر رکھا ہو۔ یعنی میں نے اگر قرض دینا ہو تو کسی کے لیے میں نے بچا کر رکھا تو الگ بات ہے، ورنہ احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا آ جائے تو میں پسند نہیں کرتا کہ تین دن گزر جائیں اور ان میں سے کچھ بھی میرے پاس گھر میں پڑا ہوا ہو۔ اور یہی عملی نقشہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا، ایک طرف سے آتا تھا، دوسری طرف سے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر ڈالتے تھے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیات جب ان کے کانوں سے ٹکراتی تھیں، ان تک پہنچتی تھیں، تو وہ کیسے اللہ کے احکامات کے اوپر لبیک کہتے تھے اور حاضر ہو جاتے تھے۔ چونکہ اس وقت صرف انفاق کا موضوع ہمارے پیش نظر ہے تو اسی حوالے سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے اس مرتبے اور مقام کو نہیں پا سکتے، اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس مال کو خرچ نہ کرو، اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ محبوب ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرا وہ میٹھے پانی کا کنواں بیرحا، اور اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک باغ کے اندر تھا، وہ باغ اور وہ کنواں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، انفاق کرنا چاہتا ہوں، فی سبیل اللہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے وہ سب کچھ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیتے نہیں، اور جب دیتے ہیں تو رشتہ داروں کو ضرور محروم رکھتے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہمارا گڑبڑ کا چل رہا ہوتا ہے کسی سے ناراضگی، کسی سے اختلاف، کسی سے کوئی معاملہ، حالانکہ یہ قطع رحمی اپنی جگہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ رشتہ داروں میں عموماً تلخیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہے کہ جو تمہیں محروم رکھے اس کو دو، جو تم سے کٹے اس سے جڑو۔ لیکن ہم اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ بدلہ ہوتا ہے، جس نے احسان کیا اس کے ساتھ احسان کروں گا، جس نے برائی کیا اس کے ساتھ برائی کروں گا، جس نے میرے ساتھ زیادتی کیا اس سے دگنی زیادتی کروں گا۔ یہ نہیں، ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تعلقات کو جوڑے رکھے، اور کوشش اس بات کی کرے کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کرے، تو ان کے قصوروں کو معاف کر دے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قصوروں کو معاف کرے؟ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے قصور معاف کر دیا کریں اور ان کے ساتھ بھلائی حسن سلوک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے قریبی رشتہ دار محتاج اور ضرورت مند اور مستحق ہوں اور وہ باہر صدقہ خیرات کرتا پھرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس معاملے میں ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں جو لوگ محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کو دیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت اور فراخی عطا کی ہے تو پھر اللہ کے دین کے معاملے میں اور جو دنیا کی ضروریات اور جو ہوتی ہیں، جہاں ہم انفاق کر سکتے ہیں، جس ذریعے سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ضرور اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ جو میرے اونٹ ہیں ان میں سے جو سب سے اچھا اونٹ ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ وہ گئے اور جا کر جائزہ لیا تو جو سب سے اچھا اونٹ تھا وہ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیا اور باقی اونٹوں میں سے سب سے اچھا اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کو جو مال محبوب تھا وہ تو ان کی سواری کا اونٹ تھا اور وہ نہیں دیا گیا، تو خادم سے پوچھا کہ کیا دیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں اونٹ جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا، آپ نے حکم دیا تھا۔ کہا کہ نہیں وہ نہیں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ جو میرا سب سے پسندیدہ مال ہے اسے جا کے اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ضرورت کے طور پر ہے، آپ اس کو خود استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں نے جو ہے رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے اس کی ضرورت تو آخرت میں زیادہ پڑے گی، جاؤ اسے اللہ کے راستے میں دے کر آؤ۔ یہ تھا ان کا جذبہ جب ان کے سامنے یہ آیات آتی تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دو، تو اس طریقے سے وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی بھی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور نوافل ادا کرنے والے، راتوں کو اللہ سے استغفار کرنے والے تہجد خواہ لوگ جو ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور ان کے لیے بھی بلند درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانوں کو جو بلند سے بلند درجہ ملتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہم دیکھیں صحابہ کرام کے اندر جو درجہ بندی ہمیں نظر آتی ہے، یعنی سب سے ٹاپ پر اگر ہم دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انفاق کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی دوسری مثال صحابہ کے ہاں بھی ہمیں نہیں ملتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں جو لوگ ہیں سب سے بلند مقام پر ہیں ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نفسوں کا سودا کر لیا تھا، اپنی جانوں کا سودا کر لیا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیچ ڈالا تھا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو ان کو اس بات کا پختہ یقین تھا، ان کا اس بات پہ ایمان تھا کہ مال اور جان اور جو کچھ طاقتیں صلاحیتیں وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس لیے وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا کر پھر بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا، اور بعض صحابہ کرام کا طرز عمل تو واقعی یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ حضور کا اتباع کرتے ہوئے وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر لیتے تھے۔ اس انفاق کی دو قسمیں عموماً ہمیں ملتی ہیں، ایک انفاق تو یہ ہے کہ عام بلائی کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا، مثلاً یہ ہے کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی صدقہ جاریہ کے اندر مال خرچ کر دیا، کسی یتیم مسکین کے جو ہے وہ ضرورت کو پورا کر لیا، کسی جو ہے وہ بیمار کا علاج کروا دیا، مختلف قسم کی مدات کے اندر انسان سائل اور محروم لوگ جو ہیں ان کے اوپر مال خرچ کرنا، ایک تو یہ ہے مال کا خرچ کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے اندر جہاد فی سبیل اللہ میں مال کو خرچ کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے معاملے میں قرآن کی اور احادیث کی ہدایات کیا ملتی ہیں۔ ایک شخص آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں وہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال خیرات نہ کرو، وہ شخص بہتر ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچا کر رکھتا ہے، اس شخص سے جو اپنے اہل و عیال کو بالکل مفلوق الحال کر دے اور ان کے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھے۔ انہوں نے کہا میں آدھا دیتا ہوں، تو حضور نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، شاید ایک تہائی محال کی جو ہے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پھر ان کو اجازت ملی۔ قرآن مجید میں آتا ہے یہ سالون کا ماذا ينفقون، لوگ آ کر پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول الافوا، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے مال رکھ کر پھر جو زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ یہ تو عام ایک بلائی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، یا ایسا موقع آتا ہے، یا کبھی اسلامی ریاست کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، یا مسلمان جو ہے ان کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو اس وقت لوگوں کے خرچ کرنے کا جو انداز ہے یا جس انداز میں قرآن نے ان کو خرچ کرنے کے لیے بلایا، وہ انداز اس سے تھوڑا مختلف نظر آتا ہے۔ مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر اگر اللہ نے حکم دیا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے یہ بوجھ لو، اللہ کے راستے میں نکلو، تندرست ہو، صحت یاب ہو، بہت زیادہ تنومند ہو پھر بھی، اور کچھ نحیف اور کمزور ہو پھر بھی نکلو، مال بہت زیادہ ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں دو، اور اگر تھوڑا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں دو، مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہی وہ موقع تھا کہ جس میں جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جان کے ساتھ مال بھی مانگ رہا ہے۔ تو ایک صحابی ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گئے، کسی کے یہاں مزدوری کی، جو کھجوریں ملی وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اور یہیں پہ ہمیں وہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لے کر آ گئے تھے، اور اس موقع پر جب یہ غزوہ تبوک کے موقع پر انفاق کے لیے جو ہے وہ پکارا اور بلایا گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھوں گا اور زیادہ سے زیادہ مال لے کر جو ہے وہ جاؤں گا، تو میں نے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر کی ضرورت کے لیے رکھ کر باقی آدھا لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر تو سارا ہی کچھ لے کر آ گئے۔ ہو سکتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا مال ابو بکر کے مال سے زیادہ ہوا ہو، ہو سکتا ہے لوگوں نے اپنی کمیت کے لحاظ سے مال ابو بکر سے زیادہ دیا ہو، لیکن ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو وہ سارا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ پر رحم فرمائے، آپ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ تھا ان کا آپس میں یہ جذبہ، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تنافس کمپٹیشن تو آج بھی ہو رہا ہے، لیکن کن چیزوں میں ہو رہا ہے؟ پڑوسی کے ساتھ کمپٹیشن ہے کہ اس نے دو منزلہ کھڑی کی ہے تو میں تین منزلہ اگر نہیں بنا سکتا تو کم از کم اس جیسا تو بنانا ہی ہے، گاڑی اس نے جیسی رکھی ہوئی اس سے بہتر رکھنی ہے، نہیں تو اس جیسی تو لازمن رکھنی ہے، کپڑے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تعلیمی معیار، اس کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بھی ویسے اسکول میں جانے، دنیا کے لحاظ سے ہمارا جو ہے کمپٹیشن جاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف۔ جن کاموں میں اللہ راضی ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ کی بخشش اور مغفرت حاصل ہوتی ہے، جن کاموں سے اللہ کی جنت تک رسائی حاصل ہوتی ہے، ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی طرف دیکھتے تھے اور ابو بکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے۔ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تو میں تو کم از کم تراوی بھی پڑھتا ہوں ساتھ میں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، اور ہر آدمی سے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں جس کا ہاتھ نہیں ہے، معذور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں تو اس کو دیکھیں جو دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے، اندھا ہے، تب شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم اپنے آگے سے آگے والوں کو نہ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ تنافس ہونا چاہیے، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے، اسی معاملے میں جس معاملے میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام جہاں اللہ کے دین کی ضرورت ہوتی تھی، اسلامی ریاست کے تحفظ کی ضرورت ہوتی تھی، وہاں ان کے خرچ کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف آتے ہیں تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے اندر بڑے مالدار تھے، بہت مال تھا ان کے پاس، جب وہ مکہ چھوڑنے لگے تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے, تم باہر سے آئے ہوئے ہو, یہاں کے مقامی رہنے والے نہیں ہو, یہ مال تم نے یہاں سے کمایا ہے, اس مال کو لے کر یہاں سے نہیں جا سکتے. ذرا توجہ فرمائیے پلیز, اس مال کو یہاں سے لے کر تم نہیں جا سکتے, یہ مال تم نے یہاں سے نہیں کمایا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا ان سے, یہ مال اگر میں تمہارے حوالے کر دوں تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے, مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دو گے؟ ہاں بالکل, کوئی پابندی نہیں ہے. سب مال, بہت مالدار آدمی تھے, زیرے بناتے تھے, ہتھیار بناتے تھے, سب مال ان کے حوالے کر کے دامن جھاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا کامیاب سودا کر کے آئے ہو. میگ نے ایک تقابل کے لیے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ اپنا سب کچھ دے کر ایمان کو بچا کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں, اور ہم سب کچھ حاصل کرنے کے لیے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے یورپ اور امریکہ پہنچ جاتے ہیں. الٹ ہو گیا نا, الٹ ہو گیا ہے. آج وہ دین اور ایمان کو جہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہے, اس دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر, دامن جھاڑ کر دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا پھر ان کو اور بھی دے دی. ہم دنیا کی ہرس اور ہوس میں دین اور ایمان کو خطرے میں ڈال کر, اپنے مستقبل کو اور اپنی اولادوں کو خطرے میں ڈال کر ادھر کفرستان کے اندر دوڑ رہے ہیں, ادھر دوڑ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حلم مزید کی جو پیاس ہے جو ہمارے اندر, اس پیاس کو بجھانے کے لیے ہم عالم کفر کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں, اور اس کے لیے پھر الٹے سیدھے بہت سارے دلائل ہمارے پاس ہوتے ہیں. دل کو مطمئن کرنے کے لیے آدمی تو بہت کچھ بہانے بنا لیتا ہے, لیکن یہ تقابل کے لیے میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہاں ایمان کو بچانے, اس لیے کہ ان کے نزدیک تو ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی شے تھے ہی نہیں. ان کے نزدیک دین اور ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں تھی, اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے. اگر اسی طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے, اگر اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ وقف کر رکھا تھا. جب ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلے تو اپنے ساتھ گھر کے اندر جو کچھ بھی مال تھا ساری اشرفیاں اکٹھی کر کے اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے, کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 40 یا 60 ہزار اشرفیاں اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے, اور صرف مال ہی لے کر نہیں نکلے تھے, جن اونٹنیوں کا بندوبست کیا گیا تھا سواری کے لیے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہیا کی تھی, جس راہگیر کو اجرت دی گئی تھی وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی, اس کا انتظام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. پھر غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب داخل کیا اپنے ساتھ تو دیکھا کہ اس غار کے اندر کچھ سوراخ ہیں, ان کو بند کرنے کے لیے اپنا کپڑا پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کیا, ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اپنا پاؤں اس کے سامنے رکھ دیا, سانپ نے وہاں سے ڈس لیا تھا, اس کے زہر کے اثرات بھی ہوئے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے نزدیک ہر معاملے پہ مقدم تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مطلب کیا تھا؟ دین و ایمان کی اور اسلام کی حفاظت. اور پھر جب وہاں سے نکل کر راستہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے چل رہے تھے, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہیں, کبھی دائیں ہیں, کبھی بائیں ہیں, کبھی پیچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے اسی طرف آپ کے ساتھ اسی طرف ہو جاتا ہوں, جس طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے. اس طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال بھی خرچ کیا, اپنی جان بھی لگائی اور مدینہ لے گئے. ان کے نزدیک سب سے محبوب چیز اگر تھی تو اللہ کا دین تھا اور اللہ کے نبی تھے. اور پھر غزوہ تبوک کے ساتھ کی مثال تو آپ کے سامنے آ ہی چکی ہے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے تھے, اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. جب ان کو اللہ کی راہ میں جان خرچ کرنے کے لیے کہیں سے بلاوا آتا تھا تو کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, کہ وہ اللہ کو مطالبہ ان کے سامنے آتا تھا تو کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, اگرچہ اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے لیکن بڑا اہم واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, اور ایک شخص ہے کسی یہودی کے ہاں نوکری غلام تھا, اس کی بکریاں چراتا تھا. جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے آخری نبی آئے ہوئے ہیں, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لا کر آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں, لیکن یہ بکریوں کا ریوڑ ہے میرے پاس. تو حضور نے فرمایا ان کو فلاں طرف ہانک کر چھوڑ دو, یہ خود بخود اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گی, اور تم آ کر اس غزوے کے اندر شریک ہو جاؤ، غزوہ خیبر میں شریک ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، دیکھیے ابھی اس نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اس نے کوئی درس قرآن نہیں سنا، اس نے قرآن کریم نہیں سنا، اس نے قرآن کی آیات نہیں پڑھی، لیکن ایمان دل کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب اس کے پاس جان ہے، مال ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لگانا اور کھپانا چاہتا ہے، ایک جذبہ ہے اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اگر میں اس مارکے کے اندر مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شہید ہو جائے گا اور تجھے جنت ملے گی۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بھی اس کا رنگ کالا تھا، اسود رائی اس کو کہتے تھے، بکریاں چراتا تھا، اسود کالا۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رنگ دیکھ لیجیے اور میرے کپڑوں کو دیکھ لیجیے، میرے جسم کو دیکھ لیجیے، یہ بکریوں کا گوبر وغیرہ اور پیشاب سب کچھ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس قدر گندا اور غلیظ انسان ہوں میں، میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اس مارکے میں شہید ہو جاؤ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، ان کی میت کو دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک میت کے اوپر پڑی اور فوراً اپنا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ صحابہ نے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسود رائی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور جنت کی حوریں اس کے سر میں کنگا کر رہی تھیں اور اس کو خوشبو لگا رہی تھیں، تو میری نظر اس کی طرف پڑی تو میں نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے قرآن کی پکار پر لبیک کہنے والے، کہ اگر اللہ مال مانگتا ہے تو مال حاضر ہے، جان مانگتا ہے تو جان حاضر ہے۔ اور ہمارے دلوں میں مال کی بھی محبت، جان کی بھی محبت، دنیا کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت اور آخرت کی محبت دلوں سے غائب ہو گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم ان مثالوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لیں کہ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اسی غزوہ تبوک میں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے اور چاندی کا ڈھیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے سمن سے لدے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ حضرت عثمان کا ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قید پڑا ہوا ہے اور آپ کا ایک قافلہ 1000 اونٹوں کا مال تجارت لے کر شام وغیرہ کی طرف گیا ہوا ہے، وہ واپس آنے والا ہے۔ جب اس کے واپس آنے کی خبر تاجروں کے پاس پہنچی تو تاجر، بڑے بڑے تاجر مدینے کے اور قرب و جوار کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے مال کا پہلے ہی سودا کر دینا چاہتے ہیں، چونکہ قید پڑا ہوا ہے، مال کی، کھانے پینے کی اشیاء کی جو ہے وہ کمی ہے، اور تاجر وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو بڑی بڑی آفر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس سے زیادہ پہ بیچ دیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے اس سے زیادہ پہ بیچ دیا، کسی کو نہیں دیتے، کوئی سودا نہیں کرتے۔ جب یہ قافلہ آپ کے مال و مال تجارت کا مدینے پہنچتا ہے تو پورے مدینے میں منادی کرواتے ہیں، لوگ آئیں، مال لے کر جائیں۔ یہ جو قافلہ مال تجارت لے کر آیا تھا، اس سب کو اہل مدینہ کے اوپر بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا عثمان غنی دل کے غنی تھے، الغنا و غنا نفس۔ اگر ادھر دل کے اندر انسان کے غنا نہ ہو، قناعت نہ ہو، تونگری نہ ہو، تو مال و دولت جتنی بھی دنیا انسان اکٹھا کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوکان علی ابن آدم وادیین من مال لتمنا وادیا، لوکان علی ابن آدم وادیین من مال لتمنا وادیا ثالثا، دو وادیاں سونے چاندی کی مال کی بھری ہوئی اگر انسان کو مل جائیں، وہ تم اور لالچ اس کے اندر ہو، تو تیسری کی خواہش کرے گا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ صرف مٹی ہے، قبر میں جائے گا۔ الحاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا، زیادہ سے زیادہ حرص اور ہوس ہے تمہارے اندر مال جمع کرنے کی، دنیا جمع کرنے کی، زیادہ سے زیادہ بنانے کی، اور مقصد حیات سے ہی غافل ہو گئے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ یہاں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دور حاضر کی اسلامی تحریکوں کے بزرگوں کے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، حامد عبد الرحمن الکاف ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میرے عربی کے جو استاد تھے انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ میں ایک دن، ان کے استاد یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک دن معظم مارکیٹ میں، جہاں ترجمان القرآن کا دفتر تھا، تو اس دفتر کے اندر گیا، تو اندر داخل ہوا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سوکھی روٹی پانی کے اندر بھگو کر کھا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ مولانا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مولانا کے الفاظ یہ تھے کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتا ہوں اور اس امت کی خون جگر سے آبیاری کرتا ہوں۔ اور میاں طفیل مومن صاحب، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب پٹھان کوٹ میں ہوتے تھے تو کئی کئی دن تک ان کے ہاں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن مولانا ہمیشہ ایسا سفید لباس پہنتے تھے کہ لوگ ان کے اس لباس کو اور ان کے چہرے میرے کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص کوئی بڑا خوشحال ہے۔ یہ کیفیت تھی مولانا کی، لیکن اس کے باوجود جب دنیا ان کے پاس آتی تھی تو اس سے کوئی محبت نہیں کرتے تھے۔ شاہ فیصل ایوارڈ میں بہت بڑی رقم ان کو ملی، اس کی ایک پائی بھی اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کی، اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے خون جگر سے اسلامی تحریک کے اس پودے کو سینچا اور آج یہ ایک تناور درخت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنا دینا چاہے اللہ کو، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائے، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یہ گھٹانا بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ رزق کون گھٹاتا بڑھاتا ہے؟ اللہ گھٹاتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے۔ یہ بات عموماً ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کے سمجھنے کے لیے ایک مثال تو یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ مال کیسے گھٹتا بڑھتا ہے۔ ہم نے 1000 ریال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب اس کا نعم البدل ہمیں کیسے ملتا ہے؟ اور یقین کیجئے دنیا میں ملتا ہے، لیکن اس کے بعض اوقات ملنے کے طریقے راستے ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب وہی آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا، کسی بہت بڑے حادثے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، ہو سکتا ہے اس حادثے کی وجہ سے اس کے کئی ہزار لگ جاتے اور وہ مطلب یہ ہے کہ صحت یاب اور تندرست نہ ہو سکتا، اللہ نے اس صورت میں جو ہے اس حادثے سے بچا کر اس کا جو ہے اس کا نعم البدل اس کو عطا کر دیا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کی آیات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل دیتا ہے۔ اور اگر زندہ یہ مثالیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعی بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ لاتا ہے کہ جس سے ہمارے اندر یقین پیدا ہو۔ مولانا خلیل حامدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہاں اسی ریاض کے اندر بیان کیا تھا، 1989 کی بات ہے، کہ وہ امریکہ سے دورے پر واپس تشریف لائے تو یہاں انہوں نے ایک خطاب کیا، تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ مایا کنونشن میں، امریکہ میں ایک کنونشن ہو رہا تھا جس میں طلباء اور طالبات اور پوری دنیا سے اسلامی اسکالر وغیرہ آئے تھے، تو اس کے اخراجات کے حوالے سے آخر میں اپیل کی نبیل سعدون جو اس کے صدر تھے، انہوں نے یہ اپیل کی کہ اخراجات وغیرہ زیادہ ہو گئے ہیں تو لوگ کچھ انفاق کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک طالبہ جو کہیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنے زیورات اتار کر سٹیج پر بھیج دیے، نبیل سعدون نے ان کی نیلامی کا اعلان کیا، تو کسی نے $1000 قیمت لگائی، کسی نے 5000 لگائی، کسی نے کچھ لگائی۔ ایک فلسطینی نوجوان کہتے ہیں حمدی صاحب کے پیچھے سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ان زیورات کو $10,000 میں جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ $10,000 کے نہیں تھے زیورات، اس نے اس کی $10,000 قیمت لگائی، نبیل سعدون نے زیورات اس کے حوالے کیے اور $10,000 جو ہے اللہ کے راستے میں جمع ہو گیا۔ اسی لمحے اس نوجوان نے دوسرا اعلان یہ کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا کہ میں اب یہ زیورات اپنی اس بہن کو عطیہ کے طور پر واپس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اب آپ غور کیجئے، جس نے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ زیورات اپنے اتار کر دے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زیورات اسی مجلس کے اندر اس کو واپس لوٹا دیے اور اس کی دنیاوی لحاظ سے قیمت اگرچہ کم تھی لیکن $10,000 دنیا کی نظروں میں اس کی قیمت لگی، اللہ کے اس کی قیمت کتنی لگی ہوگی؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسی کی اصل قدر و قیمت اسی کی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو حضرت ابو دخدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ فلاں باغ جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، میں نے اس کو اللہ کے ہو قرض حسن دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل تجھے جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جاتے ہیں اپنے گھر، چھوٹی بیٹی تھی دخدہ، اسی وجہ سے اس کو ان کو ابو دخدہ کہتے تھے، کنیت تھی ان کی، وہاں سے اپنی اہلیہ کو آواز لگاتے ہیں کہ ام دخدہ، میں نے یہ گھر اور یہ باغ سب کچھ اللہ کو قرض حسن دے دیا ہے۔ وہ اللہ کی بندی کہتی ہیں، بڑا مبارک ہو تجھے یہ سودا، اور وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر نکل آتی ہے۔ ان کے خرچ کرنے کا انداز یہ تھا۔ یہی ابو دختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک اور اس سے بھی انوکھا واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے سین میں، دوسرے کے سین میں ایک درخت تھا بہت بڑا، اور اس کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف ہوتی تھی، سایہ وغیرہ آتا ہوگا یا کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کا پتے وغیرہ گرتے ہوں گے، کچھ معاملہ تھا۔ تو اس اللہ کے بندے نے اس کی بڑی بنت سماجت کی کہ یا تم اس کے بدلے اتنے پیسے لے لو، اتنی رقم لے لو، فلاں درخت لے لو، اور یہ درخت مجھے کاٹنے کی اجازت دے دو۔ تو اس نے اجازت نہ دی۔ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے بھی اس شخص سے کہا اور وہ یہ بات نہیں مانا. ابو دخدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو ابو دخدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ دے کر اس درخت کو لے لیا اس شخص سے, ایک درخت کے بدلے میں ایک باغ دے دیا اس کو, اور اس کے بعد اس سے اجازت لے کر اس درخت کو کاٹ دیا جو اس مسلمان کو تکلیف پہنچاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کھجوروں سے لدے ہوئے کتنے ہی درخت ابو دخدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر ہیں. ایک شخص مور لگی ہوئی اونٹنی لے کر آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی, حضور نے فرمایا جنت میں 70 مور لگی اونٹنیاں تیری منتظر کھڑی ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اس دنیا میں بھی اپنا مال ہم انویسٹ کرتے ہیں, کہیں جو ہے وہ ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں, مال لگاتے ہیں, اس کا نفع ہمیں حاصل ہوتا ہے, لیکن اس دنیا کے اندر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہماری ہے اس میں جو کچھ فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ سب کا سب ہم اپنی ضرورت کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے, ہمارے کام نہیں آ سکتا. کوئی ہماری آل اولاد ہے, کوئی دوسروں کا ہے, کوئی کسی کے کام آتا ہے, کوئی کسی کے کام آتا ہے, کوئی وارثوں کے کام آئے گا, لیکن جو کچھ ہم اپنی آخرت کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے آگے بھیج دیں گے اس کا پورے کا پورا فائدہ بھیجنے والے کی ذات کو پہنچے گا, اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اپنا ہی فائدہ چاہتے ہیں اور اپنے ہی ساتھ خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کریں, لگائیں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے. اچھا, پھر ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہاں یعنی ایک ایسی کفایت شاری اور اعتدال اور قناعت کی کیفیت تھی کہ وہ اپنی ضرورتوں پہ کو کم سے کم کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے تھے. مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرف اگر ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ پورے پورے قافلے اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے, تو دوسری طرف گھر کے اندر اہل خانہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کی بتی ذرا موٹی ہے اور اس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے, اس کو پتلا کر دیجیے. اللہ اکبر. یعنی اپنے ذاتی اخراجات کے معاملے میں اس قدر جو ہے وہ کفایت شاری سے کام لیا جا رہا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ کچھ مٹھی بھر آٹا یا جو اناج تھا اس کو بچا کر رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس سے کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ کھانے کو دی چاہتا ہے تو وہ لے آئیے, تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ضرورت سے زائد آ رہا ہے, اس کو بھی لا کر بیت المال میں ڈال دیا. یعنی اپنے ذاتی خرچ کے اوپر ان کی کیفیت یہ تھی, لیکن جب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا موقع آتا تھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا تھا, تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے, جو کچھ ہوتا تھا اسے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں غزوہ تبوک کے موقع پر اگر سارا مال لے کر دے دیتے ہیں تو جب بحرین سے مشک آتی ہے تو پھر اس کو تولنے کا معاملہ آتا ہے تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اس کو وزن کر کے تول کر ماپ کر جو ہے وہ بیت المال میں داخل کر دیتی ہوں, تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مشک جو ہے خوشبو ہے, یہ تیرے ہاتھوں کے ساتھ جو لگے گی وہ زائد ہمارے حصے میں آ جائے گی, میرے گھر کا کوئی آدمی اس کو نہیں تولے گا ماپے گا. یہ تو تھا ان کے ہاں معیار, اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ کسی طرح کا حاصل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یو سرون آران فسین وروکا نبیم خساسا, بڑا عبرتناک واقعہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا, حضور کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابہ سے پوچھا, ایک انصاری صحابی کہتے ہیں میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. وہ اپنے ساتھ لے گئے, گھر جا گئے, اہلیہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے, کہا کہ بس اتنا کھانا ہے کہ بچوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان میرے ساتھ آیا ہے, بچوں کو یوں ہی بلا پھسلا کر سلا دیں گے, اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو چراغ گل کر دینا اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیں گے, مہمان کھاتا رہے گا, وہ سمجھے گا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں, ہم بھوکے رہ جائیں گے, مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. دوسرے دن وہ صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارا معاملہ تھا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خوش ہوا. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شخ نفسہ فاولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے تمہاری تحسین کی ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں, اور جو نفس کی اس جو ہے وہ بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. آج جو چھینا جپٹی کا عالم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے. ہرس ہے, طمع ہے, مال کی محبت ہے, اور اس کی وجہ سے ہر گھر کے اندر, ہر خاندان کے اندر, ہر ملک کے اندر, ہر جگہ فتنہ اور فساد ہے. ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید کے ان ارشادات کو, ان احادیث کو, ان واقعات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں اور ہم بھی دلوں سے مال کی محبت نکال کر اس کی جگہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی اور اللہ کے بندو کی محبت ڈال دیں اور ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.